السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. لیجیے پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
وزیر اعظم نواز شریف کی روس کے صدر سے ملاقات، ماسکو سے کثیر الجہتی تعلقات کی خواہش کا اظہار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
عالمی خبروں میں: چارٹ کے دارالحکومت کی ایک پرہجوم مارکیٹ میں خودکش بم حملے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک جبکہ 74 زخمی ہو گئے. اور کھیل کے میدان سے:
پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں برتری حاصل کر لی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے. انہوں نے شنگھائی کانفرنس کے موقع پر الگ سے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، دفاع اور توانائی جیسے اہم شعبوں میں تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس سے کثیر الجہتی تعلقات چاہتا ہے جس میں تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے بھی شامل ہیں. انہوں نے یہ بات روس کے شہر اوفا میں صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں کہی. وزیر اعظم نواز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے روس میں تھے، جہاں ان کی چین کے صدر شی جن پنگ کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان روس سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی مستقل رکنیت کے معاملے پر روس کی حمایت پر بھی وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا شکریہ ادا کیا. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی صدر ولادیمیر پوٹن سے یہ پہلی ملاقات تھی. وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کے بعد دونوں طرف سے کہا گیا کہ یہ اعلیٰ سطحی رابطہ روس اور پاکستان میں تعاون کے فروغ کا سبب بنے گا. روس کے صدر نے شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بننے پر پاکستان کو مبارکباد دی. اوفا میں ہونے والے اجلاس میں تنظیم کی سربراہی کونسل نے پاکستان اور بھارت کو مستقل رکن کا درجہ دینے کی منظوری دی تھی. اب کچھ قانونی تقاضوں کو پورا کیا جانا باقی ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر پاکستان اس تنظیم کا مستقل رکن بن جائے گا. طویل عرصے تک تعلقات میں سرد مہری کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان رابطوں میں حال میں بہتری آئی ہے. گزشتہ سال روس کے وزیر دفاع کے دورہ پاکستان کے دوران دفاعی شعبے میں تعاون کے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے تھے. رواں سال جون میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے بھی روس کا دورہ کیا تھا. واضح رہے کہ گزشتہ سال روس نے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فروخت کے سلسلے میں پاکستان پر عائد پابندی اٹھا لی تھی، جس کے بعد سے روسی ساخت کے ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے لیے پاکستان کی طرف سے بات چیت کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں اس بارے میں میزبان اسد حسن نے ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور چودھری نعمان ظفر سے بات کی. پیش ہے ان کی رپورٹ.
میرا خیال ہے کہ وہ تاریخ کا ایک حصہ تھا جو ماضی کے تعلقات تھے. وہ روس نہیں رہا اور پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں تبدیلیاں آئیں، امریکہ کی یہاں پہ جنگ، اس کے خلاف مزاحمت اور دہشت گردی، مرکزی ایشیا کا علیحدہ آزاد ہو جانا، چین کا ایک طاقت کے طور پہ ابھرنا، تو روس کا ایک لحاظ سے محدود ہو جانا، یہ تمام ایسے فیکٹرز ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان اور روس ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اثر نو ترتیب دیں. پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرے اور روس کی بھی یہی خواہش ہے. تو ہم دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور یہ دیکھیں کہ روس پاکستان میں جس طرح چین سرمایہ کاری کر رہا ہے کیا سرمایہ کاری کر سکتا ہے. پھر پاکستان اسٹیل مل، جو پہلی اسٹیل مل تھی پاکستان میں اور اب بھی بہت بڑا منصوبہ ہے، اس میں وہ انہوں نے قائم کی اور خوشی طرح اس وقت قائم کی جب سخت جنگ کا زمانہ تھا. تو ظاہر ہے کہ روس کے پاس وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے اور نفاذ بھی ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر معیشت ہے تو اس میں بہت سرمایہ کاری کرے.
ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا ادر دین انویسٹمنٹ اور کیا آپ کے خیال میں اشارے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ سکیں کہ یہ بات اب محض بیانات تک نہیں ہے، اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جا رہا ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں؟
بالکل آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان منصوبوں کی نشاندہی کریں جہاں روس سرمایہ کاری کر سکتا ہے. تو انرجی کے وسائل ہیں, کوریڈورز ہیں, تجارت ہے, راہداری ہے, یہ سارے ایسے منصوبے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ روس کا مفاد ہے.
نعمان ظفر صاحب, آپ اسی پہ اپنا نقطہ نظر دیجیے گا.
انٹرنیشنل پولیٹکس میں نہ تو کوئی دیکھیے مستقل دوستی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مستقل دشمنی ہوتی ہے. 91 کے بعد جب سوویت یونین, یا جب ہم کہتے ہیں کہ جی کولڈ وار ختم ہوئی, اس کے بعد بہت سارے رشیا پاکستان ریلیشنز کے اندر ہم نے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں. تو دیکھیں رشیا کے اوپر ہو سکتا تھا دباؤ, لیکن اب نہیں ہے کیونکہ حالات بہت حد تک بدل چکے ہیں. انڈیا نے بہت سارے اگریمنٹ, ڈیفینس اگریمنٹ بنائے ہیں امریکہ کے ساتھ, واشنگٹن کے ساتھ, اور ان سے بہت سارا مال خریدا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کافی حد تک اب اس پوزیشن سے باہر آ گیا ہے کہ امریکن دباؤ سے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اس وار ان ٹیرر کے درمیان ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو واشنگٹن کے درمیان اعتماد کی بہت کمی نظر آتی رہی ہے اور ابھی بھی نظر آ رہی ہے. تو ان حالات نے پاکستان کو رشیا کی طرف جانے پہ مجبور کیا, اور انہی حالات نے رشیا کو تھوڑا سا انڈیا سے انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلہ لینے پر مجبور کیا. کیونکہ دیکھیے ریجنل حالات ابھی مختلف ہیں, اب یہ 91 والے حالات ہیں نہیں, افغانستان کی صورت حال ہے. اور اب آپ اگر ان کی تقریر دیکھیں پوٹن صاحب کی, اس میں انہوں نے دو تین چیزیں مینشن کی ہیں. ایک تو ریجنل سیکیورٹی مینشن کی, جو کہ ایس سی او کے بنانے کی ایک وجہ تھی. دوسری ایک وجہ انہوں نے افغانستان سے جو انلیگل ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے اس کی بھی ایک بات کی ہے. تو اس کے اندر پاکستان کی مدد کے بغیر کوئی پالیسی بنائی نہیں جا سکتی. تو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ تو اسی سے آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ پاکستان کو اب آئسولیٹ نہیں کر سکتے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے, تو اب حالات بدل چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک اس پریشر سے نکل آئے ہیں کہ وہ پاکستان امریکہ سے دور ہونے کا جو پریشر تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے, اور رشیا کے اوپر ابھی بھی پریشر نہیں ہے جو انڈیا اس کے اوپر ڈال سکتا تھا.
انٹیلیجنس کے افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقے میں ایک مبینہ ڈرون حملے میں پاکستان اور افغانستان کے لیے داعش کا سربراہ ہلاک ہو گیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
افغانستان کے انٹیلیجنس حکام نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کا ایک سینئر کمانڈر حافظ سعید خان ایک فضائی کارروائی میں ہلاک ہو گیا. افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں ایک ہفتے کے دوران فضائی کارروائی میں داعش کے مارے جانے والے سینئر کمانڈروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے. افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے مطابق حافظ سعید خان خراسان کے لیے داعش کا کمانڈر تھا. شدت پسندوں کی طرف سے پاکستان اور افغانستان کے علاقے کو خراسان کا نام دیا گیا ہے, اور ماضی بعید میں بھی اس علاقے کو اسی نام سے جانا جاتا تھا. افغان انٹیلیجنس حکام کے مطابق سعید خان افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے ضلع ایچن میں جمعے کو فضائی کارروائیوں میں 30 ساتھیوں سمیت مارا گیا, لیکن حکام کی طرف سے فضائی کارروائی کی تفصیل نہیں بتائی گئی. شدت پسند کمانڈر کا تعلق پاکستان کے قبائلی علاقے اور اغذائی ایجنسی سے بتایا جاتا ہے, اور وہ حال ہی میں پاکستانی طالبان سے الگ ہو کر داعش میں شامل ہوا تھا. داعش شام اور عراق میں سرگرم ہے, جہاں اس نے اپنے زیر قبضہ علاقے میں خلافت کے قیام کا اعلان کر رکھا ہے. رواں ہفتے ہی صوبہ ننگرہار میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں شاہد اللہ شاہد اور گل زمان سمیت داعش کے 3 کمانڈر اور متعدد جنگجو مارے گئے تھے. شاہد اللہ شاہد تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا, لیکن بعد ازاں کئی ساتھیوں سمیت اس نے داعش میں شمولیت کا اعلان کر دیا تھا. صوبہ ننگرہار میں موجود داعش کے جنگجوؤں اور طالبان کے درمیان بھی لڑائی کی اطلاعات ملتی رہی ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
لیجیے اب باقی عالمی خبریں. کوسوو میں پولیس نے بتایا ہے کہ دارالحکومت پرسٹینا میں پانی کے ایک ذخیرے کے قریب 3 مشتبہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد شہر کے بڑے حصوں میں پینے کے پانی کی فراہمی روک دی گئی ہے. ہفتے کی صبح پرسٹینا کی واٹر اتھارٹی نے سلامتی کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پانی کے نمونے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور پرکھ کے بعد پانی دوبارہ بحال کر دیا جائے گا. چارٹ کے دارالحکومت انجمینا کی ایک پرہجوم مارکیٹ میں خودکش بم حملے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک جبکہ 74 زخمی ہو گئے. اس سے چند گھنٹے پہلے شمال مشرقی نائجیریا میں کم سے کم 10 دیہاتیوں کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب انتہا پسند بوکو حرام کے ایک بڑے دستے نے ان کی بستی پر حملہ کر دیا اور ایک بڑی شاہراہ پر قبضہ کر لیا. چارڈ میں کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ یورو زون کے وزرائے خزانہ یونان کے لیے اقتصادی اصلاحات کے تازہ ترین منصوبوں پر غور کر رہے ہیں، جن کا مقصد یورپی یونین سے انتہائی ضروری تیسرا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنا ہے۔ ای یو کے عہدیدار ہفتے کی میٹنگ سے پہلے یہ ظاہر کر چکے ہیں کہ یونان کو ساتھ رکھنے کے لیے اختتام ہفتہ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا، تاہم انہیں بات چیت میں آسانی کی توقع نہیں۔ یورو گروپ کے سربراہ یورون ڈائسل بلوم نے کہا کہ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، مندرجات پر، اصلاحات پر، مالی امور پر، ابھی ان تجاویز پر نقطہ چینی بہت زیادہ ہے اور یقیناً اعتماد کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جرمن وزیر خزانہ نے، جن کا ملک یونان کو سب سے زیادہ قرض دیتا ہے، حالیہ مہینوں میں یونان کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا۔ وولفگینگ شویبل نے کہا کہ یقیناً ہم وعدوں پر انحصار نہیں کریں گے۔ انہوں نے یونان کے وزیر اعظم کی بائیں بازو کی بنیاد پرست پارٹی کو بھی موجودہ بحران کا ذمہ دار قرار دیا۔ کچھ اور تفصیلات قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
یونانی پارلیمنٹ نے ہفتے کو اول وقت اقتصادی اصلاحات کے حکومت کے نئے منصوبوں کی منظوری دے دی، جن کا مقصد یورپی یونین سے فنڈز کے حصول میں مدد دینا ہے۔ وزیر اعظم الیکسس سپراس نے ووٹ سے پہلے، جو نصف شب کے بعد ہوا، قانون سازوں سے ذاتی طور پر اپیل کی تھی۔ ان کا کہنا تھا، ہم کامیاب ہوں گے، ہم نہ صرف یورپ میں رہنے میں کامیاب رہیں گے بلکہ عزت اور وقار کے ساتھ ایک مساوی سطح کے ساجدار کی حیثیت سے رہنے میں کامیاب ہوں گے، یورپ میں اپنے حقوق کے حصول میں کامیاب ہوں گے اور یورپ کی دوسری اقوام کے لیے راستہ بھی کھولیں گے۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ یونان ایک مشکل لڑائی کا اختتام کرنے والا ہے، ایک ایسی لڑائی جس کے بارے میں بعض یونانی باور کرتے ہیں کہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ ایک احتجاجی کرسٹینا کولو ٹورو کا کہنا تھا، ہم یہاں اس لیے ہیں کہ حکومت ایک تیسرا بیل آؤٹ معاہدہ تیار کر رہی ہے اور ایسے غیر مقبول اقدامات کی منظوری دے رہی ہے جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ یونان کی نئی تجاویز میں ٹیکسوں میں اضافے اور پینشنوں میں کٹوتیوں کے عوض حکومت آئندہ 3 برسوں میں یورپی یونین سے اپنی مدد کے لیے $60 ارب ملنے کی امید کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز ایک ریفرنڈم میں ووٹروں نے کفایت شعاری کے اقدامات کو مسترد کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نے قانون سازوں کو بتایا کہ حالیہ مہینوں میں قرض دہندگان کے ساتھ مذاکرات میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ملک اب خود کو ایسے میں خطرے میں پا رہا ہے جبکہ وہ اتوار کے روز یورپی یونین میں ووٹنگ کے نتائج کا انتظار کر رہا ہے۔ نیو ڈیموکریسی کے لیڈر ایوینجیلوس یا مارکس کا کہنا تھا، اتوار کو وقت پورا ہو جائے گا جناب وزیر اعظم، اتوار تک ہمیں کام مکمل کرنے کی ضرورت ہے اور میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اگر ہمارا معاہدہ مکمل نہ ہوا تو پیر کے روز ہمارا ملک کیسا نظر آئے گا، اس کا کیا ہوگا، اور اب ہمیں یہ کہنا بند کر دینا چاہیے کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور مذاکرات کے عمل میں ہمیں بالادستی حاصل نہیں ہے کیونکہ آپ نے وقت نکال دیا ہے۔ یورپی یونین کے تمام 28 لیڈر اتوار کے روز ایک ہنگامی میٹنگ میں ملیں گے یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا یونانی حکومت کی اقتصادی تجاویز قبول کر لی جائیں۔ کسی معاہدے پر پہنچنے میں یونان اور یورپی یونین کی ناکامی کے نتیجے میں یونان کو یورو زون سے باہر جانا پڑ سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف آسٹریا میں ہفتے کے روز بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری سمجھوتے کو طے کرنے کے لیے تبادلہ خیال کا یہ تازہ ترین دور ہے۔ عبوری جوہری سمجھوتے میں پیر تک توسیع کر دی گئی ہے تاکہ ویانا میں مذاکرات کاروں کو ایک جامع سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے بات چیت کا زیادہ وقت مل سکے۔ وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعے کے روز بتایا تھا، اور یہ عبوری سمجھوتا اپریل میں طے ہوا تھا اور جامع سمجھوتے کے لیے 30 جون کی حتمی تاریخ پہلے ہی گزر چکی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز کہا تھا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ کچھ اور تفصیلات کے مطابق، ایران اور امریکہ سمیت 6 بڑی طاقتوں کے مذاکرات ہفتے کے روز ویانا میں جاری ہیں تاکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کسی حتمی سمجھوتے تک پہنچا جا سکے۔ اپریل میں تمام فریقوں کے درمیان جو عبوری معاہدہ طے پایا تھا اس میں پیر کے دن تک توسیع کر دی گئی ہے تاکہ کسی جامع سمجھوتے کی بات چیت کے لیے مزید وقت مل سکے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم کچھ مشکل مسائل اب بھی باقی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن سمجھتے ہیں کہ سمجھوتے کی راہ میں آئل رکاوٹیں دور کی جا سکتی ہیں۔ ان کے الفاظ، ان مذاکرات میں شریک ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے، کوئی مفاہمت تلاش کی جانی چاہیے اور میرے خیال میں ایسا جلد کر لیا جائے گا۔ تمام فریقوں میں جن مسائل پر اختلاف رائے اب بھی موجود ہے، ان میں اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر اسلحہ کی پابندیاں ہیں جو روس چاہتا ہے کہ ختم کر دی جائیں، جبکہ مغربی طاقتیں انہیں برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ فریقین میں ایران کی فوجی تنصیبات تک معائنہ کاروں کو رسائی دینے کے معاملے پر بھی اختلافات ہیں، اور اس بات پر بھی کہ یہ جاننے کے لیے کہ آیا ایران نے ماضی میں اس بارے میں تحقیق کی تھی کہ اس کے ایٹمی ذخیرے کو ممکنہ ہتھیاروں میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، معائنہ کاروں کو ایران کے ایٹمی سائنسدانوں تک رسائی دی جائے یا نہیں۔ ان رکاوٹوں کے باوجود ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعے کے روز کہا تھا کہ وہ مذاکرات میں اس وقت تک توسیع پر آمادہ ہیں جب تک کہ کوئی سمجھوتا طے نہ پا جائے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخری کار سمجھوتا طے پا جائے گا، تو ظریف نے جواب دیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں یہاں کیوں موجود ہوتا۔ اسی دوران امریکہ میں اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہو بھی گیا تو بھی اسے مزید چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ریپبلکن اکثریت والی کانگریس کے پاس ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر غور یا اس میں تبدیلیوں کی درخواست کے لیے 69 دن باقی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ برونڈی میں صدارتی انتخابات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور افریقی عہدیداروں نے خبردار کیا تھا کہ پہلے سے گڑبڑ کے شکار اس ملک میں تشدد مزید بڑھ سکتا ہے۔ برونڈی کے صدر کے ایک حکم نامے کے تحت انتخابات 15 سے 21 جولائی تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ بوسنیا ہرزگوینا کے شہر سربرینیزا میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ وہ دوسری عالمی جنگ سے اب تک یورپ میں وسیع پیمانے پر بدترین ہلاکتوں کی 20ویں برسی منا رہے تھے۔ حال ہی میں 136 افراد کی باقیات کی شناخت ہوئی ہے اور انہیں بھی اس مشرقی بوسنیائی شہر کے باہر یادگار مرکز میں دفن کیا جائے گا، جہاں قتل و غارت گری کا شکار ہونے والے 6000 سے زیادہ افراد کو دفن کیا گیا ہے۔ 11 جولائی 1995 کو آج ہی کے دن بوسنیائی سر فوجیوں نے سربرینیزا پر چڑھائی کر دی تھی اور ہزاروں مسلمان مردوں اور لڑکوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ الشباب کے مسلح افراد صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے 2 ہوٹلوں پر حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ ان حملوں میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ موگادیشو میں جمعے کی شام ہونے والے حملوں میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ہوٹلوں کے باہر کار بم دھماکے ہوئے، جس کے بعد مسلح افراد نے عمارتوں پر دھاوا بول دیا۔ صومالیہ کے ایک سیکورٹی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ الشباب کے 4 مسلح افراد بھی ہلاک ہوئے۔ عسکریت پسند گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت یمن میں ہونے والی فائر بندی ہفتے کے روز لاگو نہیں ہو سکی کیونکہ سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اقوام متحدہ نے جنگ سے تباہ حال اس ملک میں انتہائی ضروری امداد پہنچانے کے لیے فائر بندی کی اپیل کی تھی۔ یمن کے جلاوطن صدر کے حامی عرب ملکوں کے اتحاد کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سعودی قیادت میں گروپ اقوام متحدہ کی طرف سے ہفتے بھر طویل فائر بندی کے اعلان کا پابند نہیں، جس کا مقصد امدادی گروپوں کو لاکھوں افراد تک خوراک اور ادویات بحفاظت پہنچانا ہے جو مہینوں سے جاری لڑائی اور فضائی حملوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ تنازع میں ملوث دونوں فریق ایران کی پشت پناہی میں شیعہ باغی صدر عبدربو منصور ہادی کی وفادار افواج نے قیام امن کی کوششوں پر سنجیدگی سے غور نہ کرنے پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ مصر کے حکام نے بتایا ہے کہ قاہرہ میں اطالوی کونسل خانے کے باہر ایک طاقتور دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور کم سے کم 4 زخمی ہو گئے۔ کونسل خانے کو شدید نقصان پہنچا اور زیر زمین پائپ پھٹنے سے عمارت میں پانی بھر گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والا یہ دھماکہ غالباً کار بم دھماکہ تھا، جس کے بارے میں خیال ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کے نیچے نصب کیا گیا اور اسے ریموٹ کنٹرول سے دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی۔ حملے کے وقت کونسل خانہ ابھی بند تھا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ اٹلی ایسے حملوں سے ہراساں نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی اطالوی متاثر نہیں ہوا۔ مصر میں دو برس قبل اسلام پرست صدر مورسی کی برطرفی کے بعد عسکریت پسندوں سے نے کئی مہلک حملے کیے ہیں۔ بیشتر حملوں میں سیکورٹی افواج اور عہدیداروں کو ہدف بنایا جاتا رہا ہے۔ سربرنیزا میں خونریزی کے 20 برس مکمل ہونے پر صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ہم سربرنیزا میں نسلی خونریزی کی یاد مناتے ہوئے تمام عقائد اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ہم 8,000 سے زائد جانوں کے ضیاع پر سوگ مناتے ہیں اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہیں دفن کیا جا چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکہ کے پرسنل مینجمنٹ کا شعبہ اب نئی قیادت میں کام کر رہا ہے۔ ملک میں اس ادارے کو سائبر سیکیورٹی کے سب سے بڑے حملوں کا سامنا رہا ہے۔ صدر باراک اوباما نے جمعے کے روز کیتھرین آرکولیٹا کے استعفے کو منظور کر لیا، جنہوں نے 2,10,00,000 سے زائد امریکی سرکاری ملازمین کے ذاتی ریکارڈ چوری ہونے کے بعد او پی ایم کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے استعفی دے دیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں اپنی انتظامیہ کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز پر اعلان کیے جانے والے ایک نئے ضابطے پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس کا مقصد مختلف کمیونٹیز کے لیے فیئر ہاؤسنگ ایکٹ کا اطلاق آسان بنانا ہے۔ فیئر ہاؤسنگ ایکٹ قریباً 50 برس سے مالکان کو منع کرتا ہے کہ وہ نسل، مذہب، جنس، قومیت یا معذوری کی بنیاد پر کرایہ داروں کو انکار نہ کریں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم احمد دعوت اغلو کو باضابطہ طور پر ایک نئی حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ پچھلے مہینے ہونے والے عام انتخابات میں ایک ہی پارٹی نے پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو دی تھی، لیکن وہ بدستور اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ مخلوط حکومت بنانے کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ کئی بڑی رکاوٹوں کے سبب یہ ایک مشکل عمل ہوگا، لیکن بڑھتے ہوئے اقتصادی خدشات، کرد باغیوں کے ساتھ ایک ڈامنڈول امن کا عمل اور ترک سرحد کے ساتھ شام کی خانہ جنگی وہ اہم دباؤ تھے جنہوں نے حکومت سازی کی کوششوں کو کامیاب کیا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ترک آئین کے تحت ایک پارٹی کے رہنما احمد دعوت تغلو کے پاس ایک مخلوط حکومت بنانے کے لیے 45 دن موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 دوسری جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات کا پہلا دور 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ ترکی کے اخبار ملیت کے سیاسی کالم نگار قادری گرسل کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے کہ اس عمل میں قابل ذکر خطرات موجود ہیں۔
Any party who would then create a partnership will suffer without solving first.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی بھی بدعنوانی کا مسئلہ حل کیے بغیر شراکت داری قائم کرے گی اسے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بات چیت کا راستہ کھولنے کے لیے کم سے کم پیشگی شرط ان 4 سابق وزراء پر مقدمہ چلانا ہے جو بدعنوانی کے پہلے کیس میں ملوث رہے ہیں، اور دوسری چیز اردوان کا معاملہ ہے۔ قوم پرست جماعت ایم ایچ پی کو مخلوط حکومت میں ایک پارٹی کے ساتھ شراکت داری کے لیے بڑے پیمانے پر سب سے زیادہ موضوع خیال کیا جا رہا ہے، لیکن اس پارٹی کے لیڈر حزب اختلاف کی دوسری جماعتوں کے رہنماؤں کی طرح ایک کے دور اقتدار میں مبینہ اعلی سطحی مقدمات دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ حزب اختلاف کے تمام رہنماؤں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ صدر اردوان، جو ایک پارٹی کے سابق رہنما ہے، روزمرہ کے سیاسی امور میں مداخلت کرنے سے باز رہیں۔ اس وقت تک مسٹر دعوت اغلو ان دونوں مطالبات کو مسترد کرتے رہے ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ کار یوکسل تاکسن کہتے ہیں کہ کرد باغیوں کے گروپ پی کے کے ساتھ رابطوں کو دوبارہ جوڑنا حکومت سازی کے لیے بدستور ایک اہم قوت کی حیثیت رکھتا ہے.
ایٹ لیسٹ تھری ایکٹرز
وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم تین کردار یعنی اے کے پارٹی، سی ایچ پی اور ایچ ڈی پی کو یہ احساس ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر امن کا عمل لازمی طور پر جاری رہنا چاہیے. کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت سی ایچ پی دونوں ہی پی کے 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 ساتھ التوا میں پڑے ہوئے امن عمل دوبارہ شروع کرنے کے لیے پرعزم ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کا خاتمہ ملک کو افراتفری کے خطرے کی جانب دھکیل سکتا ہے، جبکہ وہ پہلے ہی ترکی کی سرحدوں پر شام کی خانہ جنگی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے. سیاسی تجزیہ کار تاسکن کہتے ہیں کہ رائے دہندگان بڑی توجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کیا رویہ اختیار کرتی ہیں.
They have to prove to the voters that they can shoulder the responsibility of ruling in Turkey.
انہیں اپنے ووٹروں پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ترکی پر حکمرانی کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں. اگر وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم محض حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ہم اقتدار میں حصہ داری کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس چیز کا ان کے مستقبل کی کارکردگی پر بہت ہی زیادہ منفی اثر ہو سکتا ہے. اگر مخلوط حکومت کے قیام سے متعلق کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو آئین کے تحت 90 روز کے اندر عام انتخابات کرانے ہوں گے. اس وقت رائیاما کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ جون میں ہونے والے انتخابات جیسا ہوگا، لیکن مبصرین خبردار کرتے ہیں کہ جس جماعت کو بھی مخلوط حکومت سے متعلق مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار سمجھا گیا، امکان یہ ہے کہ اسے رائے دہندگان سے سزا ملے گی. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عید فلمی میلہ، بن روئے اور بجرنگی بھائی جان کا سخت مقابلہ متوقع. تفصیلات فکر و فن میں.
منی تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں، اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ، فرید آباد، گوالیر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھ پور، جے پور، شری نگر.
پاکستانی باکس آفس پر ایک طویل مدت کے بعد قابل ذکر فلمی میلہ سجنے جا رہا ہے، جس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی 14 اور بھارت کی صرف ایک فلم بجرنگی بھائی جان نمائش کے لیے پیش کی جائے گی.
تو لوگ رہے ہوں گے واکروف چیتر میں، وہ کیوں نہیں لے گئے اسے اپنے گھر؟
مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان.
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت.
پاکستانی فلموں کی کامیابی کے بارے میں ابھی تک فلمی تجزیہ نگار خاموش ہیں، لیکن بجرنگی بھائی جان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی غیر معمولی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے سلمان خان کی عید پر ریلیز ہونے والی تمام فلمیں بلاک بسٹر ثابت ہوئی ہیں.
ہندوستانی جاسوس کو کڑی سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا. تو کدھر شفٹ ہو رہا ہے یار؟ وہ دیکھو
جناب، بالکل مینٹل ہے.
جے شری رام.
بجرنگی کے مقابلے میں جس پاکستانی فلم کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ہم ٹی وی نیٹ ورک کی بن روئے ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بن روئے صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ریلیز کی جا رہی ہے، اور فلم کی ڈسٹریبیوشن اور پروموشن کی ذمہ داری بھی ایک بھارتی کمپنی نے لی ہے.
پیار، پھولوں کی خوشبو، پہلی بارش، دل، خواب، کیا ہے پیار؟ پیار تو کچھ بھی نہیں، بس پیار، صرف پیار.
ہم نیٹ ورک کے عہدیدار صغیر منہاس نے معاہدے پر دستخط کے حوالے سے دبئی میں ہونے والی تقریب سے متعلق وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بی فور یو کی جانب سے اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایشان سکسینا نے شرکت کی. اس موقع پر ہم نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر درید قریشی بھی موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ ہم نیٹ ورک اور بی فور یو کا اشتراک بن روئے کو دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گا.
آپ مجھے مار ڈالیں لیکن یہ شادی کرنے کو نہ کہیں. بلے بلے.
کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
آپ مجھے میری مرضی کے خلاف یہاں لے آئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے میں کرتی چلی جاؤں.
تمہاری عمر میں تو لڑکیاں رومانس پڑھتی ہیں.
شاید میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں.
تم تھوڑی نہیں, کافی ڈیفرنٹ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے. انہوں نے شنگھائی کانفرنس کے موقع پر اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت, دفاع اور توانائی جیسے اہم شعبوں میں تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. افغانستان کے انٹیلیجنس حکام نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کا ایک سینئر کمانڈر حافظ سعید خان ایک فضائی کارروائی میں ہلاک ہو گیا ہے. افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک ہفتے کے دوران فضائی کارروائیوں میں داعش کے مارے جانے والے سینئر کمانڈروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے. پاکستان نے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں آباد اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے پہلی بار سکھ اور عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو عمائدین مقرر کیا ہے. اقلیتوں نے حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پہلی مرتبہ غیر مسلم برادری سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو باضابطہ طور پر قبائلی عمائدین کا درجہ دیا گیا ہے, جس کا مقصد قبائلی معاشرے میں ان کو بہتر طور پر ضم کرنے کی کوشش ہے. خیبر ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ نے مسیحی برادری کے 2 ارکان ویلسن وزیر اور جیمز مائیکل, جبکہ سکھ برادری کی گرومیت سنگھ اور نرنجن سنگھ کو لنگی بردار کا درجہ دیا. لنگی بردار ایسی قبائلی عمائدین ہوتے ہیں جو قبائلیوں کی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ, قومی شناختی کارڈ, تعلیم کے لیے وظائف اور ایسی ہی ضروری دستاویزات کی تصدیق کرنے کے مجاز ہوتے ہیں. خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑا سے تعلق رکھنے والے گرپال سنگھ کا خاندان دائیوں سے یہاں آباد ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں آباد مذہبی اقلیتوں کا یہ دیرینہ مطالبہ, جس کے پورا ہونے پر وہ بہت خوش ہے.
ہماری گردوارے میں بہت لوگ جو ہے خوش تھے اور کافی لوگوں نے جو ہے شکریہ بھی ادا کی, اور جو ہے آگے جو مسئلے مسائل ہے اور ہمارے جو اپنے مسئلے مسائل ہے جو 2 ہمارے ممبر بن گئے, یہ کلیام جو ہے اقوام مطلب آگے جو بزرگ ہیں وہاں تک پہنچا سکے اور ہمارے مسئلے جو ہے وہ حل اس طریقے سے ہوں.
ان کا کہنا تھا کہ اپنی برادری کی قبائلی عمائدین کے ساتھ وہ زیادہ سہولت اور آسانی سے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں, جو ان کی بات پولیٹیکل انتظامیہ یا گورنر تک پہنچا کر اس کے حل کی کوشش کر سکیں گے. پاکستان کے شمال مغرب میں 7 قبائلی ایجنسیاں ہیں جو انتظامی طور پر وفاق کے زیر انتظام ہے. خیبر ایجنسی وہ پہلا قبائلی علاقہ ہے جہاں اقلیتی برادری کے نمائندوں کو قبائلی عمائدین میں شامل کیا گیا. اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دیگر قبائلی ایجنسیوں میں بھی مذہبی اقلیتوں کے لوگوں کو عمائدین میں شامل کیا جانا چاہیے, اور اس کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے شہر دمبولا میں اپنے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں سری لنکن ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 225 رنز بنائے تھے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
ہفتے کو ڈمبولا میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی, جس نے 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے. پاکستان نے یہ ہدف 45.2 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. مہمان ٹیم کی طرف سے محمد حفیظ شاندار سینچری کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے. انہوں نے 4 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 103 رنز بنائے. شعیب ملک نے 2 چھکوں اور 4 چوکوں کے ساتھ 55 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. سری لنکا کی طرف سے لکمل پریرا, میتھیوز اور دلشان نے 1-1 وکٹ حاصل کی. محمد حفیظ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
you know, we all wanted to have a good start in the series in the ODIs because you know the tempo left by the test team.
محمد حفیظ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ سیریز میں کامیابی کے تناظر میں ہم سب ون ڈے سیریز کا بہترین آغاز چاہتے تھے اور جیت کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے تھے, اور یہ پوری ٹیم کے لیے ایک شاندار کامیابی ہے. قبل ازیں پاکستانی بالروں نے ابتدائی طور پر سری لنکن ٹیم کو جم کر نہ کھیلنے دیا اور 118 رنز کے عوض اس کے 4 اہم بلے بازوں کو پویلین واپس بھیج دیا. پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی پریرا تھے جو 26 رنز بنا बनाकर आउट हुए, जबकि थरीमा ने 23 रन ही बना सके। जारहाना अंदाज रखने वाले तजर्बेकार बल्लेबाज दिलशान 38 और थरंगा 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान मैथ्यूज के साथ मिलकर चंदीमल ने अपनी टीम को संभाला दिया, लेकिन 38 रन के एवज यासिर शाह ने कप्तान को भी पवेलियन की राह दिखाई। मेजबान टीम की तरफ से चंदीमल 65 रन की नाकाबले तस्खीर इनिंग्स के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज ने 4, राहत अली ने 2, जबकि अनवर अली और यासिर शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज का दूसरा मैच 15 जुलाई को पालेकेले में खेला जाएगा। 2017 में बर्तानिया में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट तक रसाई के लिए पाकिस्तान का 5 एक रोजा मैचों की ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अब बाकी आलमी खबरें। चाड के दारुलहुकूमत अंजमीना की एक पुरजूम मार्केट में खुदकुश बम हमले में कम से कम 14 अफराद हलाक जबकि 74 जख्मी हो गए। इससे चंद घंटे कबल शिमाल मशरकी नाइजीरिया में कम से कम 10 देहातियों को उस वक्त हलाक कर दिया गया जब इंतहा पसंद बोको हराम के एक बड़े दस्ते ने उनकी बस्ती पर हमला कर दिया और एक बड़ी शाहराह पर कब्जा कर लिया। चाड में किए जाने वाले हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन हुकाम इसके लिए नाइजीरिया में कायम अस्करियत पसंदों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं जो हालिया हफ्तों में वहां बम धमाकों और फायरिंग के एक सिलसिले में मुलव्वस रहे हैं। कोसोवो में पुलिस ने बताया है कि दारुलहुकूमत प्रिस्टीना में पानी के एक जखीरे के करीब 3 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद शहर के बड़े हिस्सों में पीने के पानी की फराहमी रोक दी गई है। हफ्ते की सुबह प्रिस्टीना की वाटर अथॉरिटी ने सलामती के मसाइल का हवाला देते हुए कहा है कि पानी के नमूने टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पानी में आलूदगी का पता चलाया जा सके। यूरोजोन के वज़रा खजाना यूनान के लिए इक्तिसादी इस्लाहात के ताज़ा तरीन मनसूबों पर गौर कर रहे हैं जिनका मकसद यूरोपीय यूनियन से इंतहाई ज़रूरी तीसरा बेल आउट पैकेज हासिल करना है। ईयू के अहदेदार हफ्ते की मीटिंग से पहले ये जाहिर कर चुके हैं कि यूनान को साथ रखने के लिए इख्तितामी हफ्ता कोई माहदा तय पा जाएगा, ताहम उन्हें बातचीत में आसानी की तवक्को नहीं। यूरो ग्रुप के सरबरा यूरोन डाइसल ब्लूम ने कहा कि अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, मंदरजात पर, इस्लाहात पर, माली उमूर पर अभी इन तजावीज पर नुक्ताचीनी बहुत ज्यादा है और यकीनन एतमाद का भी बड़ा मसला है। जर्मन वजीर खजाना ने, जिनका मुल्क यूनान को सबसे ज्यादा कर्ज देता है, हालिया महीनों में यूनान के बारे में सख्त मौकफ इख्तियार किया। वुल्फगैंग श्वेबल ने कहा कि यकीनन हम वादों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। उन्होंने यूनान के वजीर आजम की बाएं बाजू की बुनियाद प्रस पार्टी को भी मौजूदा बहरान का जिम्मेदार करार दिया। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी और ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने ऑस्ट्रिया में हफ्ते के रोज भी मुलाकात की। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी समझौते को तय करने के लिए तबादला ख्याल का ये ताज़ा तरीन दौर है। अबूरी जौहरी समझौते में पीर तक तौसी कर दी गई है ताकि वियना में मुज़ाकरातकारों को एक जामे समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत का ज्यादा वक्त मिल सके। वजारत खारजा के एक सीनियर अहदेदार ने जुमे के रोज बताया था कि ये उबरी समझौता अप्रैल में तय हुआ था और जामे समझौते के लिए 30 जून की हतमी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने जुमे के रोज कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। कैरी ने जुमे के रोज जरीफ और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के अहदेदारों से मुलाकात की थी। ब्रूनी में सदारती इंतखाबात एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। अक्वामी मुत्तहदा और अफ्रीकी अहदेदारों ने खबरदार किया था कि पहले से गड़बड़ के शिकार इस मुल्क में तशद्दुद मजीद बढ़ सकता है। ब्रूनी के सदर के एक हुक्मनामे के तहत इंतखाबात 15 से 21 जुलाई तक मुलतवी कर दिए गए हैं। बोस्निया हर्जेगोविना के शहर सरब्रानिजा में हफ्ते के रोज हजारों अफराद जमा हुए व दूसरी आलमी जंग से अब तक यूरोप में वसी पैमाने पर बदतरीन हलाकतों की 20वीं बरसी मना रहे थे। हाल ही में 136 अफराद की बाकियात की शनाख्त हुई है और उन्हें भी इस मशरकी बोस्नियाई शहर के बाहर यादगार मरकज में दफन किया जाएगा, जहां कत्लो गारतगरी का शिकार होने वाले 6000 से जायद अफराद को दफन किया गया है। 11 जुलाई 1995 को आज ही के दिन बोस्नियाई सर्ब फौजियों ने सरब्रानिजा पर चढ़ाई कर दी थी और हजारों मुसलमान मर्दों और लड़कों को हलाक कर दिया था। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन ने कहा है कि इन हलाक होने वालों की यादगार हर किसी के लिए चैलेंज है। उन्होंने कहा कि मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इन बेगुनाह लड़कों और मर्दों की यादगार को महज एक अलमिये की याद ही न रहने दें। मैं आपसे कहता हूँ कि इसे एक मुकदस एतमाद की शक्ल दें जहाँ तमाम लोग आ सकें और इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दावा कर सकें।
I am begging you not to let this monument to innocent boys and men.
مسٹر کلنٹن کی انتظامیہ نے ڈیٹن سمجھوتے کی ثالثی کی تھی جس کے نتیجے میں تقریباً 3.5 سال کا تنازع 1995 میں ختم ہوا جس میں اندازے کے مطابق 1 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں. پولیس نے بتایا ہے کہ الشباب کے مسلح افراد صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے 2 ہوٹلوں پر حملے کے ذمہ دار ہیں. ان حملوں میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہوئے. حکام نے بتایا ہے کہ موگادیشو میں جمعے کی شام ہونے والے حملوں میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ہوٹل کے باہر کار بم دھماکے ہوئے جس کے بعد مسلح افراد نے عمارتوں پر دھاوا بول دیا. صومالیہ کے ایک سیکورٹی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ الشباب کے 4 مسلح افراد بھی ہلاک ہوئے. عسکریت پسند گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. سربرنیزہ میں خونریزی کے 20 برس مکمل ہونے پر صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ہم سربرنیزہ میں نسلی خونریزی کی یاد مناتے ہوئے تمام عقائد اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہم 8,000 سے زائد جانوں کے ضیاع پر سوگ مناتے ہیں اور ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہیں دفن کیا جا چکا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو ابھی لاپتہ ہیں. آج امریکہ اپنے بلکان حلیفوں کے ساتھ کھڑا اس عزم پر قائم ہے کہ ماضی کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے ہماری امداد جاری رہے گی. اقوام متحدہ کے تحت یمن میں ہونے والی فائر بندی ہفتے کے روز لاگو نہیں ہو سکی کیونکہ سعودی عرب کی قیادت میں فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا. اقوام متحدہ نے جنگ سے تباہ حال اس ملک میں انتہائی ضروری امداد پہنچانے کے لیے فائر بندی کی اپیل کی تھی. یمن کے جلاوطن صدر کے حامی عرب ملکوں کے اتحاد کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سعودی قیادت میں گروپ اقوام متحدہ کی طرف سے ہفتے بھر طویل فائر بندی کے اعلان کا پابند نہیں جس کا مقصد امدادی گروپوں کو لاکھوں افراد تک خوراک اور ادویات بحفاظت پہنچانا ہے جو مہینوں سے جاری لڑائی اور فضائی حملوں سے متاثر ہوئے ہیں. تنازع میں ملوث دونوں فریق ایران کی پشت پناہی میں شیعہ باغی صدر ربو منصور ہادی کی وفادار افواج نے قیام امن کی کوششوں پر سنجیدگی سے غور نہ کرنے پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. مصر کے حکام نے بتایا ہے کہ قاہرہ میں اطالوی کونسل خانے کے باہر ایک طاقتور دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور کم سے کم 4 زخمی ہو گئے ہیں. کونسل خانے کو شدید نقصان پہنچا اور زیر زمین پائپ پھٹنے سے عمارت میں پانی بھر گیا. حکام نے کہا کہ ہفتے کے روز ہونے والا یہ دھماکہ غالباً کار بم دھماکہ تھا جس کے بارے میں خیال ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کے نیچے نصب کیا گیا اور اسے ریموٹ کنٹرول سے دھماکے سے اڑا دیا گیا. اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی. حملے کے وقت کونسل خانہ بند تھا. اٹلی کے وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ اٹلی ایسے حملوں سے ہراساں نہیں ہوگا. انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی اطالوی متاثر نہیں ہوا. امریکہ کے پرسنل مینجمنٹ کا شعبہ اب نئی قیادت میں کام کر رہا ہے. ملک میں اس ادارے کو سائبر سیکیورٹی کے سب سے بڑے حملوں کا سامنا رہا. صدر براک اوباما نے جمعے کے روز کیتھرین آرکلوٹا کا استعفی منظور کر لیا جنہوں نے 2,10,00,000 سے زائد امریکی سرکاری ملازمین کے ذاتی ریکارڈ چوری ہونے کے بعد او پی ایم کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے استعفی دے دیا تھا. امریکی فوج آئندہ 3 برسوں کے دوران اپنے 40,000 فوجی کم کر رہی ہے. وائس آف امریکہ کی پینٹاگون کے لیے نامہ نگار کارلا بیب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ کٹوتیاں ایسے عالمی بحران کے دوران ہو رہی ہیں جب دفاعی عہدیدار اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر مزید کٹوتیاں کی گئیں تو پھر کام نہیں چل سکے گا. تفصیلات کے ساتھ سعدی آسد.
بجٹ کا تیز دھار چاقو امریکی فوج پر گہرا گھاؤ لگانے جا رہا ہے جس کے بعد 2008 کے مالی سال تک 40,000 فوجیوں کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. فوج کے بریگیڈیئر جنرل رینڈی جارج نے صحافیوں کو بتایا کہ کٹوتیوں کے یہ برس معنی خیز حد تک فوج کی تعداد کو کم کر دیں گے. وہ کہتے ہیں ان کٹوتیوں سمیت مجموعی طور پر 2012 سے امریکہ کی فوج سے کل 1,20,000 یا 21% کٹوتیاں ہو جائیں گی. فوج کا کہنا ہے کہ اسے آئندہ 4 برسوں کے دوران $7.1 بلین بچانے کے لیے 490,000 فوجیوں کو 450,000 کرنا ہوگا. یہ کٹوتیاں کیلیفورنیا سے کیرولائناز تک 18 امریکی ریاستوں کی 26 فوجی چھاونیوں کو متاثر کریں گی. جنرل رینڈی کہتے ہیں کہ اس کمی سے جنوبی کوریا، جرمنی اور اٹلی میں موجود امریکی فوجیوں پر بھی اثر پڑے گا. کرنل سٹیو وارن پینٹاگون کے ترجمان ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کٹوتیاں کوئی نئی بات نہیں.
After World War I, after World War II, after any war that we've been involved in,
پہلی اور دوسری عالمی جنگ اور کسی بھی جنگ کے بعد جس میں ہم شریک ہوئے ہمیشہ یہ کٹوتیاں ہوتی آئی ہیں. یہ الفاظ تھے پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کے۔ تاہم اگر کانگریس وفاقی بجٹ میں کٹوتیاں نہیں روکتی تو صورتحال اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل رینڈی جارج کہتے ہیں
Unless the provisions of the Budget Control Act are changed or reversed, the Army will have to cut an additional 30,000 soldiers by 2019.
جب تک بجٹ کنٹرول ایکٹ تبدیل نہیں ہوتا یا ختم نہیں ہوتا، سن 2019 تک امریکی فوج سے مزید 30,000 فوجی کم کر دیے جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں فوج موجودہ تعیناتی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گی اور نہ ہی سمندر پار ملکوں میں لڑاکا فوج کی ہنگامی ضروریات سے عہدہ برا ہو سکے گی۔ یہ الفاظ تھے بریگیڈیئر جنرل رینڈی جارج کے۔ فوج میں یہ کٹوتیاں ایسے میں سامنے آئی ہیں جب پینٹاگون ایک اشرے کے دوران دفاعی اخراجات میں $1 ٹریلین کے قریب کمی کی کوشش کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں اپنی انتظامیہ کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز پر اعلان کیے جانے والے ایک نئے ضابطے پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس کا مقصد مختلف کمیونٹیز کے لیے فیئر ہاؤسنگ ایکٹ کا اطلاق آسان بنانا ہے۔ فیئر ہاؤسنگ ایکٹ قریباً 50 برس سے مالکان کو منع کرتا ہے کہ وہ نسل، مذہب، جنس، قومیت یا معذوری کی بنیاد پر کرایہ داروں کو انکار کریں، جس سے اس ملک میں ایک بہتر صورتحال رہی ہے۔ اس ہفتے انتظامیہ نے کمیونٹیز کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری ایبولا کی وبا سے سنبھلنے والے 3 مغربی افریقی ملکوں کے لیے اس سے زائد مالی امداد کا وعدہ کر رہی ہے جتنی کہ یہ ملک چاہتے تھے۔ ایبولا وبا سے 11,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور ان ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو گئیں۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ نیو یارک میں انٹرنیشنل ایبولا ریکوری کانفرنس میں لائبیریا، گینی، سیرالیون کے صدور سے $5 ارب سے زائد امداد کا وعدہ کیا گیا، جو ان کی ابتدائی درخواست سے تقریباً 2 گنا ہے۔ لائبیریا کے صدر ایلن جانسن سیرالیف نے جمعے کے روز کانفرنس کو بتایا کہ ان تینوں ملکوں میں ان فنڈز کی وجہ سے لوگوں کو اپنی زندگیاں اثر نو تشکیل دینے میں مدد مل رہی ہے۔ صدر سیرالیف نے کہا کہ ہمارے ملکوں اور ہمارے خطے کے لیے آپ کی وسیع بروقت امداد حقیقتاً بے مثال رہی ہے اور اس سے ہمارے رد عمل اور جوابی کاروائیوں کو مؤثر بنانے میں مدد ملی ہے۔ مس جانسن کا کہنا ہے کہ لائبیریا میں اس ماہ ایبولا کے اکا دکا کیس اس بات کی یاد دہانی ہے کہ وبا پر قابو پانے کا یہ مطلب نہیں کہ مرض سے مقابلہ ختم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ وبا کو ختم کرنے کی حکمت عملی مؤثر ہے، لیکن جوابی کاروائی کا آخری مرحلہ خصوصاً بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا ہے۔ یورپی یونین تھائی لینڈ سے 100 سے زائد نسلی ویگروں کی چین میں جبری ملک بدری کی مذمت کرنے میں امریکہ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ چین میں ان افراد کو سخت رویے کا سامنا ہو سکتا ہے اور وہ منصفانہ عمل کی کمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے ایک بیان میں اس ملک بدری کو بین الاقوامی انسانی قوانین کے بنیادی ضوابط کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال امریکی محکمہ خارجہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کر کے کانگریس کو پیش کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں حکومتیں انسانی وقار اور انفرادی آزادیوں کا کس حد تک خیال رکھتی ہیں۔ اس رپورٹ کے ذریعے کانگریس اور دیگر اعلی حکام کو ملک کی خارجہ پالیسی کے خطوط متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے سرگرم کارکنوں کی سرگرمیاں کہاں ہیں، یعنی وہ سرگرمیاں جن کی امریکہ حمایت کرتا ہے اور ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ برما میں 4 برس پہلے ایک نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا اور ملک میں سماجی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا۔ تاہم 2011 کے بعد بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں اور اصلاحات کی کوششوں کو مان کر دیا۔ راکھین ریاست میں 1,40,000 کے قریب افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو کر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ راکھین ریاست کے مرکزی اور مقامی حکام انسانی ہمدردی کے حامیوں کی رسائی کو سختی سے روک رہے ہیں اور تشدد اور امتیازی رویوں کی اصل وجوہات کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے۔ روہنگیا جیسی اقلیتوں کو حکومت نے شہریت کے مکمل حقوق دینے کے عمل میں کوئی پیش رفت نہیں دکھائی، اور ان بے وطن اقلیتوں کے ساتھ امتیاز سلوک کو ختم نہیں کیا، اور نہ انہیں مساوی طور پر برما کے شہری سمجھا گیا۔ اسی طرح حکام نے روہنگیا اور دوسری مسلمان اقلیتوں کو جو پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی اپنے گھروں کی واپسی کے لیے بامقصد کوششیں نہیں کیں، اور ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں بدستور عائد کر رکھی ہیں۔ پورے ملک میں انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں، خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں پہلے ہی کشیدہ حالات ہیں۔ سیاسی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے گرفتاریاں، بدعنوانیاں اور عمارتوں پر ناجائز قبضے بھی کیے جا رہے ہیں۔ حکام نے میڈیا پر قطغنیں لگا رکھی ہیں اور صحافیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی جواب دہی کا نظام بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سرکاری اہلکاروں اور سیکیورٹی حکام کو بھی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ ہم انسانی حقوق کی آفاقی اقدار کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں، اور ایسی شراکت داریاں قائم کر رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہمارے ملک سمیت مزید بہتری کا طالب ہے۔ برما جیسے ممالک کے سلسلے میں ہم ان لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے جو خود کچھ نہیں کر سکتے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ گرمیوں کے شدید موسم میں پانی میں کھیل کود یا ڈبکی لگانا گرمی کو بھگانے کا قدیم طریقہ ہے۔ پاکستان کے ندی نالوں، نہروں، جھرنوں اور تالابوں میں نہ صرف بچے بلکہ جوان بوڑھے غرض سبھی گرمی سے بچنے کے لیے یہی ذرائع استعمال کرتے آئے ہیں۔ مگر جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا اس تفریح کو باقاعدہ شکل دے دی گئی ہے۔ امریکہ میں اس تفریح کو واٹر پارک کا نام دیا گیا ہے۔ واٹر پارکس مصنوعی دریا یا سمندر کا ماحول پیش کرتے ہیں جہاں پر سلائڈز اور کھیل کود کا سامان ہوتا ہے۔ امریکہ میں گرمیوں کے موسم کے آتے ہی لوگ واٹر پارکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں بچے اور بڑے یکساں پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں واٹر پارک موجود ہیں، کچھ بہت بڑے بڑے ہیں جبکہ کچھ چھوٹے واٹر پارکس ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں طرح طرح کی سلائڈنگز، جھولے اور کھیل کود کے سامان موجود ہیں، اور ان کے نام بھی بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ پائریٹس واٹر پارک اور ڈزنی واٹر پارک۔ واٹر پارکس کھلے آسمان کے نیچے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے واٹر پارک بھی موجود ہیں جو انڈور ہوتے ہیں۔ ان واٹر پارکس کے ٹکٹ بہت حد تک مہنگے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، تاہم بہت سے ایسے بھی ہیں جہاں پر مفت داخلے کی اجازت ہے۔ سکس فلیگ واٹر پارک امریکہ ہریکین ہاربر میری لینڈ میں واقع ہے۔ یہ امریکہ میں سب سے بڑا واٹر پارک کہلاتا ہے جس کی 5 منزلیں ہیں۔ اس میں واٹر سلائڈس، ٹیوب دریا، سپلیش پول اور بہت کچھ ہے۔ یہاں مصنوعی طور پر پانی کی بڑی بڑی لہریں ہیں جو حقیقی سمندر کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ان واٹر پارکس میں سیکیورٹی کا اپنا عملہ موجود ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جنہیں تیرنا نہیں آتا. کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 1940 کے اختتام اور 1950 کے اوائل میں واٹر پارکس متعارف کرائے گئے. امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں واٹر پارکس موجود ہیں اور ہر سال نئے واٹر پارک بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. بڑی بڑی تنظیمیں جیسے کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف امیوزمنٹ پارکس اینڈ اٹریکشن اور ورلڈ واٹر پارک ایسوسی ایشن ان واٹر پارکوں کو قائم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں جن پر اربوں ڈالرز کا خرچ آتا ہے. لیکن دوسری جانب بہترین سیاحتی مقامات ہونے کی وجہ سے آمدنی کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہے. پاکستان میں واٹر پارکس ابھی اتنے عام نہیں ہوئے ہیں. صرف بڑے بڑے شہروں میں چند اکا دکا پانی کے پارکس موجود ہیں جو عوام کی ضرورت کے لیے ناکافی ہیں اور پھر ان کا ٹکٹ بھی خاصا مہنگا ہے. ایک عام خاندان ایسی مہنگی تفریح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس طرف توجہ دیں اور عام لوگ بھی اس تفریح کا لطف اٹھا سکیں. نیلو فر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا بھر میں خوراک کے ذریعے علاج کا طریقہ کہیں نہ کہیں ضرور کارآمد ہوتا ہے. آئیے بات کریں موزمبیک کی، جہاں محققین نے صحت کے ایک بڑے مسئلے کو کم کرنے کے لیے شکرقندی کو ذریعہ بنایا ہے. وہاں چھوٹے کسانوں نے نارنجی رنگ کی شکرقندی کی کاشت کی اور پتہ چلا کہ وٹامن اے سے بھرپور یہ انتہائی سادہ سبزی نما پھل استعمال کرنے سے بچوں میں اسہال کا مرض 40-50% کم ہو جاتا ہے. عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو تو انفیکشن سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں 19 کروڑ بچے اسی وٹامن کی کافی مقدار حاصل نہیں کر پاتے. اینا ہرفورتھ غذائیت کی ماہر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر وٹامن اے کی گولیاں استعمال کی جائیں تو عارضی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ایک طرح سے ایک بنیادی مسئلے کی معمولی مرہم پٹی کے مترادف ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی اچھی خوراک تک رسائی نہیں ہے. چنانچہ زرعی تحقیق کا ادارہ ہارویسٹ پلس چاہتا ہے کہ دنیا میں دیہات کی آبادی کے لیے اچھی خوراک تک رسائی کو ممکن بنایا جائے، اور اس کے لیے ایسی فصلیں متعارف کروائی جا رہی ہیں جن میں قدرتی طور پر وٹامنز کی مقدار بھرپور ہو. ایلن ڈی برا انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جریدے ورلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مطالعے کے شریک مصنف ہیں. ہارویسٹ پلس میں ان کے ساتھیوں نے سن 2006 میں موزمبیک میں نارنجی رنگ کی شکرقندی متعارف کروائی. وہ کہتے ہیں وہاں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 70% بچے وٹامن اے کی کمی کا شکار تھے، چنانچہ یہ مسئلہ حل کرنے کی انتہائی شدید ضرورت تھی. اس سے پہلے وہاں کسان سفید اور پیلی شکرقندی پیدا کر رہے تھے، مگر اس میں وٹامن اے کی بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے، جبکہ نارنجی رنگ کی ایک شکرقندی کھا لی جائے تو اس سے حاصل ہونے والے وٹامن اے پورے دن کے لیے کافی ہوتے ہیں. چنانچہ موزمبیک کے 24 دیہات میں لوگوں کو نارنجی شکرقندی پیدا کرنے کی تربیت دی گئی اور وٹامن اے کی اہمیت بتائی گئی. 3 سال بعد محققین کو اندازہ ہوا کہ جن دیہات میں نارنجی شکرقندی اگائی گئی اور استعمال کی گئی، وہاں ان 12 دیہات کی نسبت جہاں ایسا نہیں کیا گیا، بچوں میں اسہال کا مرض 40% تک کم ہو گیا، جبکہ 3 سال کے بچوں میں یہ شرح 50% تھی. ڈاکٹر ڈی برا کہتے ہیں
It's a big deal because nobody has shown in the past that an agricultural production intervention
یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کوئی زرعی پیداوار صحت پر اتنے اہم اثرات کی حامل ہو سکتی ہے. ہارویسٹ پلس ایسے ہی تجربات نائجیریا، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی کر رہا ہے. وٹامن اے آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس سے مدافعت کا نظام بہتر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خوراک کے ذریعے وٹامن لینا اس کی گولیاں کھانے سے بہتر ہے. گاجر، حلوہ کدو، پالک، خربوزہ، خوبانی کھائیے. انڈے، دودھ، پنیر اور مچھلی اپنی خوراک میں شامل کیجیے، اور یہ سب نہ ملے تو نارنجی شکرقندی خود بھی کھائیے اور بچوں کو بھی دیجیے، کیونکہ صحت کا راز مہنگے پھلوں میں ہی نہیں بلکہ سادہ اور سستی سبزیوں میں بھی پوشیدہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اب ختم ہوتی ہیں۔ یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے، نشریات ابھی جاری ہیں، اور اس کی پروڈیوسر تھیں عریشہ خان، ہماری انجینئر زینب عبدالرحمن، ایڈیٹر یاسمین جمیل۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔